ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں لڑائی کے بارے میں سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے، جیسا کہ پہلے بھی وہ آیات گزری جس میں یسألونک یہ لفظ استعمال ہوا، یہ تعبیر استعمال ہوئی. یہ قرآن کریم میں چند موارد میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں اور وحی کے ذریعے ان کے سوالات کا جواب جو رسول اللہ تک پہنچا وہ کل کے ذریعے بیان ہوا، اور یہ بہت ہی خوبصورت روش اور طریقہ ہے اور ہمارے لیے بھی مفید ہے کہ ہمیں بھی وہ افراد جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، ان سے سوال کرنا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کا ہمیں پوچھنا چاہیے. تو یہاں بھی فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ سوال کرتے ہیں تم سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں. حرمت والے مہینے کے بارے میں وہ سوال نہیں کرتے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، کیونکہ پہلے بھی عرض ہوا یہ تو جاہلیت میں بھی ذیقعد، ذی‌الحج، محرم اور رجب، یہ چار مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے تھے، اس میں بھی قتال نہیں کرتے تھے. تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے، کیونکہ بعض احکامات ایسے ہیں جو جاہلیت میں تھے لیکن اسلام نے ان کو غلط قرار دیا. بعض اعمال اور بعض کام زمانہ جاہلیت کے ایسے تھے جن کو اسلام نے صحیح قرار دیا، بعض ایسے احکامات ہیں جن میں کچھ تبدیلی کے ذریعے ان کو صحیح قرار دیا. تو اس کا جواب کیا آیا؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ شہر حرام میں، حرمت والے مہینے میں یہ جنگ کرنا کبیر، یعنی ایک سنگین جرم ہے، ایک بڑا گناہ ہے. بعض افراد قتال، قتل، اس قسم کے جتنے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان کو وہ فزیکلی جنگ میں نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ فزیکلی جنگ نہیں ہوئی، یہ نفسیاتی جنگ تھی، یہ عقائد کی جنگ تھی، یہ گفتگو کی جنگ تھی. تو دیکھیں، اگر گفتگو کی جنگ ہو تو گفتگو تو ہر وقت ہے، ہر وقت انسان گفتگو کر سکتا ہے. ان حرمت والے مہینوں میں قتال کے پھر سوال کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر فقط مسجد الحرام کے بارے میں جو آیات ہیں کہ وہاں پہ لڑنے کا کیا حکم ہے؟ اگر گفتگو ہے تو گفتگو تو مسجد میں بھی ٹھیک ہے، گفتگو تو عبادت والی جگہوں میں بھی ہوتی ہے، گفتگو ماہ رمضان میں بھی ہوتی ہے، محرم میں بھی ہوتی ہے، ذی‌الحج میں بھی ہوتی ہے. اگر یہ گفتگو کے ذریعے کسی کو شکست دینا یہ قتال ہے قرآن کریم کی نگاہ میں، یہ سیاق و سباق اور قرآنی آیات اس کی تائید نہیں کرتی. لہٰذا یہ فزیکلی جہاد جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کل قتال ان فیہ کبیر، کہ اس حرمت والے مہینے میں قتال یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ سنگین جرم ہے. وصد عن سبیل اللہ، صد کہتے ہیں روکنا، رکاوٹ ڈال دینا، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دینا، چاہے وہ حج کے راستے میں رکاوٹ ہو، چاہے عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہو، چاہے دین اور مذہب کی راہ میں رکاوٹ ہو، جو بھی خدائی کام ہیں فی سبیل اللہ، اس میں جو رکاوٹ ڈالتا ہے، جو روکنا ہے. وکفر بہ، اور اس کا کفر اختیار کرنا، اس کا انکار کر دینا، یہ در حقیقت کافروں کو مخاطب قرار دے کر مشرکین مکہ کو خطاب ہے. والمسجد الحرام، پہلے فرمایا اللہ کی راہ سے روکنا، اب یہ اسی پہ عطف ہے، سبیل اللہ پہ، اور مسجد الحرام سے روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، جو مشرکین مکہ نے کام کیا، مکہ کے رہنے والے، مسجد الحرام کے اہل، وہاں کے افراد کو اپنے گھروں سے نکال دینا. اکبر عند اللہ، قتال ظاہر ہے بڑا جرم ہے حرمت والے مہینوں میں. اب یہ ممکن ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ مسلمانوں نے ان مہینوں میں قتال کیا، تو اصل میں تو پہلے بھی احکام آ چکے کہ جب وہ قتال کریں تو آپ ان سے قتال کریں، لیکن یہ بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے وہاں پہ قتال کیا. تو یہ اس کا جواب ہے کہ وہ ایک سنگین جرم ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے قتال کرتا ہے حرمت والے مہینوں میں، تو بڑا جرم ہے. لیکن اے مشرکین مکہ، اے کفار، اے بت پرستو، تمہارا جرم اس سے بھی بڑا ہے. لہذا فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ وہ کبیر تھا تو یہ اکبر ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے وہاں کے افراد کو نکالنا. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ پہلے بھی اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی تھی، یہاں پہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، تم جو بت پرست ہو، تم جو مشرک ہو، یہ تمہارا شرک، یہ تمہاری بت پرستی، یہ مومنین اور مسلمانوں کو اپنے وطن سے نکال دینا، ایک ملک کی اور ایک شہر کی فضا کو بد امنی سے بھر دینا، یہ تمہارا کام قتل سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ سنگین ہے، یہ بڑی برائی ہے اس سے. ولا یزالون، اب مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کافر تمہارے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اس کی عکاسی کی ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پلٹا دیں، اگر ان میں یہ توانائی ہو، اگر ان میں یہ ہمت ہو، اگر ان میں یہ طاقت ہو. یعنی ان کی لڑائی کا مقصد، ان کے فتنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے. بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے بہانے ہیں، یہ سطحی فکر ہے. مثلا اگر مسلمانوں پہ وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، اگر کسی ملک پہ پابندی لگاتے ہیں، اگر معاشی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، یہ سارے چھوٹے مسائل ہیں. اصل میں ان کا ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین سے واپس پلٹا دیں. جو ان کا مکتب ہے، جو ان کا دین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی پہ آ جائیں. اب اس کا خطرہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے واپس پلٹ جائے. یرتدد، ارتداد، واپس پلٹ جانا. مسلمان تھا لیکن ان کی قتال کے خوف سے، وہ مرنے کے خوف سے، وہ مرتد ہو گیا، اپنے دین سے واپس پلٹ گیا. فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی کفر کی حالت میں مر گیا. بعض دفعہ انسان گمراہ ہوتے ہیں اپنے مذہب سے، اسلام سے، دین سے، بعض دفعہ ہٹتے ہیں لیکن پھر متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو اسی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی یہ ان کا ارتداد، ان کا انحراف مرنے تک جاری رہتا ہے. تو یہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ افراد ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیکار ہو جاتے ہیں ان کے اعمال. حَبِطَتْ، حَبْط بیکار ہونا، بے اثر ہونا، عرب حبطت الدابہ، وہ جانور جو ایک کھیت میں جائے اور وہاں پہ پیٹ بھر کے چارہ کھائے لیکن اس کا چارہ ہضم نہ ہو اور اس کا پیٹ پھول جائے اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، اس حالت کو عرب حبط کہتا ہے. یعنی یہ اس کے ممکن ہے بہت سارے اعمال ہوں، بہت سارے اعمال ہوں، لیکن یہ جیسے اس جانور کو اتنے زیادہ چارے نے فائدہ نہیں دیا، یہ اعمال اس کو کوئی فائدہ نہ دیں، دنیا میں بھی اس کے لیے مفید نہ ہو اور آخرت کے لیے بھی مفید نہ ہو. اس کو کہتے ہیں حبط ہو جانا، بے اثر ہو جانا، دنیا میں بھی اس کے لیے مفید نہ ہو، یہ اعمال اس کی دنیاوی سعادت کا باعث بھی نہ بنے اور اس کی آخرت کی سعادت کا بھی باعث نہ بنے. عبادت والے اعمال جو ہیں وہ بھی اس کے ضائع ہیں، اور دوسرے اعمال جو اس نے کیے ہیں جو ممکن ہے معاشرے کے لیے، جو اس کی دوسری خدمات ہیں، اس کا بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ افراد جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو اپنے دین سے واپس پلٹ جاتے ہیں، یہی ہیں جہنم کے ساتھی، یہ اہل نار ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب اس کے مد مقابل گروہ، ان الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا. ہاجروا، ہاجرہ سے مفارقت کے معنی میں ہے، جدائی کے معنی میں ہے، اللہ کے دین کی خاطر یا اپنے دین کو بچانے کے لیے، یا بعض دفعہ ہجرت کا لفظ عرفانی اصطلاح میں گناہوں سے دوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادہ مناسب وہی اپنے وطن کو چھوڑ دینا. جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جہاد اپنی جان سے بھی ہو سکتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی کوشش. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ افراد ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، یعنی انہی کو اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، ان کو اپنی بخشش کا امیدوار رہنا چاہیے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اگر سچے دل سے انسان توبہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے اور اسے معاف فرماتا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.